لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَزَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب رواه البخاري او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللهم صل على سيدنا عليه وصحبه اجمعين محترم بزرگو اور عزیز بھائیو ہمارے ملک کے موجودہ آئین کے تحت ہر پاکستانی شہری کو تحریر اور تقریر کے ذریعے اپنے نظریات اور رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہے. اسی 73 کے آئین کے تحت ہمارے ذرائع ابلاغ کو بھی مکمل آزادی دی گئی ہے. لیکن ہر باشعور شخص یہ سمجھتا ہے کہ آزادی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ذرائع ابلاغ کو تمام حدود و قیود سے آزاد کر دیا جائے کہ وہ جو چاہیں لکھتے رہیں، چھاپتے، دکھاتے اور بیان کرتے رہیں. میڈیا عام آدمی کے لباس کے ڈیزائنوں سے لے کر اس کی سوچ، قوت فیصلہ اور نظریات قائم کرنے پر گہرا اثر ڈالتا ہے. اس لیے یہ مطالبہ کرنا کہ معاشرے میں میڈیا کا کردار مثبت اور تعمیری ہو ایک جائز مطالبہ ہے اور ہر شہری کا بنیادی حق ہے. ایک مسلمان ملک میں ملک کے رائج ذرائع ابلاغ کا ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے، ذرائع ابلاغ کی ترجیحات کیا ہوں اور اس اہم وسیلہ معلومات کا استعمال کن خطوط کی روشنی میں کس بنیاد پر ہو، خصوصاً اس حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ہے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع. یعنی ذرائع ابلاغ کا دائرہ کار اور حدود و قیود قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، خبروں کو جمع کرنے، انہیں مرتب کرنے، پھر نشر یا شائع کرنے کے شعبے کو ذریعہ ابلاغ کہتے ہیں. ابلاغ کسی بات کو پہنچا دینے کا کے لیے عربی کا لفظ ہے. سمعی اور بصری ذرائع جن کے ذریعے واقعات، حادثات، مسائل اور رجحانات کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، ان کی اتھینٹسٹی اور صداقت کے بارے میں تحقیق کرنا، پھر انہیں اخبارات، رسائل، ریڈیو یا ٹی وی یا انٹرنیٹ پر نشر کرنا، ویب سائٹ پہ ڈالنا، یہ سب ذرائع ابلاغ کا کام ہے. کچھ عرصہ پہلے تک اس شعبے کے لیے صحافت یا جرنلزم کا لفظ یا اصطلاح عام تھی، موجودہ دور میں لفظ میڈیا رواج پا گیا ہے. خصوصاً اطلاعات اور معلومات اور آراء اور افکار کو عوام تک پہنچانے شکریہ. عوام تک پہنچانے میں الیکٹرانک میڈیا انتہائی مؤثر حیثیت اختیار یا حاصل کر چکا ہے. مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ نے ٹیکنالوجی کے سہارے کرۂ ارض کو ایک گلوبل ویلج میں بدل دیا ہے. میڈیا نے انسان کو ہر لمحہ باخبر رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے. اس کی اس حیثیت کو ہم یقیناً تسلیم کرتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے دور کا مسئلہ معلومات کی قلت نہیں، بلکہ بے پناہ معلومات کے سمندر نے انسان کو فکری پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. آج کا اصل مسئلہ بے پناہ خبروں کے شور میں سے کوئی خبر تلاش کرنا ہوتا ہے. قیام پاکستان سے سن 2000 تک پاکستان میں ذرائع ابلاغ کا کردار اگرچہ محدود رہا، تاہم قومی کردار کی تعمیر، تہذیبی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری اور اصلاح احوال کے لیے ذرائع ابلاغ میں ممکنہ حد تک یا کسی حد تک توجہ دی جاتی رہی. آپ دیکھ لیجئے، اگرچہ بعض اشعار پر لوگوں کو، شاعری پر اعتراض رہتا تھا، لیکن پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی معنویت ضرور ہوتی تھی. سن 2002 کے بعد پاکستان میں ایک طوفان آیا، انقلاب آیا، اور 2011 کے آخر تک پاکستان میں 85 کے قریب سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کو لائسنس مل چکے ہیں اور 130 کے قریب پرائیویٹ ایف ایم ریڈیو اسٹیشن اپنی نشریات کا آغاز کر چکے ہیں. ان 85 ٹی وی چینلز میں سے ذرا اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ 47 انٹرٹینمنٹ کے لیے، 29 نیوز کے ہیں، 6 کرنٹ افیئرز کے، حالات حاضرہ کے ہیں، صحت کے لیے ایک ہے، تعلیم کے لیے بھی ایک ہے، اور زرعی ملک ہے، زراعت کے لیے بھی ایک چینل ہے. شاید ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری اصل ضرورت انٹرٹینمنٹ ہے، اس لیے 47 چینلز انٹرٹینمنٹ کے چینلز. نجی ٹی وی چینلوں کے آغاز نے ایک ابلاغی انقلاب بپا کرتے ہوئے ملک کی سماجی، سیاسی، معاشی اور نظریاتی فکر کو بہت بڑی تبدیلی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا جدید دور میں عوام کی سوچ اور فکر پر گہرا اثر مرتب کر رہا ہے، اور آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ دنیا بھر کے نشریاتی ادارے اپنے ملک کے وفادار اور قوم کے خیرخواہ، جبکہ ہمارا میڈیا اپنے ہی ملک کی نظریاتی، اخلاقی اور حقیقی سرحدوں کے درپے ہو گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی طرف سے ایک جانب جہاں عوام میں مایوسی بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے، مایوسی، تم ایک بے کس اور بے بس قوم ہو اور بالا دست قوموں کو تم پر حملہ کرنے اور کنٹرول کرنے کا پورا حق حاصل ہے، دوسری جانب غیروں کی تہذیب کو اپنی تہذیب سے برتر ثابت کر کے تہذیبی حوالے سے احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے کون سی تہذیب متعارف کرائی ہے، دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، یہ تک کہا جا رہا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں اخبارات میں، دنیا کو دین سے الگ رکھو اور آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو کہیں دنیا کے مقابلے میں دین نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کا اپوزٹ آخرت ہے، دنیا کا اپوزٹ یا ضد دین نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنے کا نام دین ہے۔ ہمارا دنیا تو دین ہے، دنیا الگ ہے ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق دنیا گزارنے کا نام دین ہے۔ دین دنیا کی ضد نہیں ہے، دنیا کی ضد آخرت ہے۔ تہذیب اسلامی سے ہمارا رشتہ توڑ کے ہندو تہذیب سے یا مغربی تہذیب سے بری طرح سے ناطے جوڑے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بنیادی طور پر ذرائع ابلاغ کے تین مقاصد ہوتے ہیں: معلومات کی فراہمی، لوگوں کو انفارم رکھنا، ذہن سازی، اور تیسرے درجے میں تفریح۔ ذہن سازی دراصل نیشن بلڈنگ یا قوم سازی ہے، اور اس کے لیے معاشرے کی سماجی، دینی اقدار اور وقت اور حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر منصوبہ سازی کی جاتی ہے اور لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ ذہن سازی یا تعمیر انسانیت کے اعلی مقصد کی وجہ سے صحافت کو ایک مقدس پیشہ کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے، بشرطے کہ صحافی دیانتداری سے اپنا یہ فرض ادا کر رہے ہو۔ ان مقاصد کی روشنی میں ہم اپنے ملک کے ذرائع ابلاغ یا میڈیا کا جائزہ لیں تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ذہن سازی پوزیٹو اور معلومات کی حقیقی فراہمی سے بہت دور ہے۔ ہمارا میڈیا معلومات اور تفریح کے نام پر ان چیزوں کا انتخاب کر رہا ہے جن کا معاشرے کی ضرورت سے، ضروریات سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ دور دور تک واسطہ نہیں. بنیادی مسائل سے آگاہ کرنے کی بجائے گلیمر کے ذریعے سارا دن اشتہارات پر زور, اور اشتہارات میں بھی زیادہ تر ان اشیاء کے بارے میں جو 90% عوام کی نہ ضرورت ہیں نہ انہیں خریدنے کی ان میں سکت ہے. خبروں میں ایسی سنسنی خیزی کہ عوام میں خوف اور بے چینی پیدا ہو, جبکہ قرآن و سنت میں اس بارے میں واضح ہدایات ہیں. خبر کی تعریف یہ ہے کہ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب, خبر وہ ہوتی ہے کہ جس میں جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال ہو. قرآن کریم میں اس حوالے سے جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اہمیت رکھنے والی خبر جب بھی تم سنو تو خبر کے سورسز پر پہلے نظر رکھو. سورہ حجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسقم بنبأ, نبأ ایک خاص اہمیت رکھنے والی خبر کو کہتے ہیں. جب کوئی خاص اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مرتب ہوتا ہو تمہیں ملے تو فتبینوا, اس کو قبول کرنے سے پہلے اچھی طرح یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا آدمی کیسا ہے, اس خبر کے سورسز کیا ہیں. اب توجہ دیجئے, جن خبروں سے ملک میں بدامنی فروغ پائے, جن بیانات کو نشر کرنے سے ملکی نظریاتی اساس کمزور ہو, جن اطلاعات کی تشہیر سے ملکی سلامتی کے تحفظ کے ذمہ دار ادارے بے وقار اور بدنام ہو کر ناقابل اعتماد ٹھہرے, جن خبروں سے لسانی, علاقائی, مسلکی اور مذہبی اختلافات کو ہوا ملے, انہیں نشر کرنے سے پہلے 100 بار سوچو کہ کہیں یہ خبریں تمہارے دشمنی نہ پھیلا رہے. ہو سکتا ہے کہ کئی حادثات اور دہشت گردی کے کئی واقعات کی ذمہ داری کسی خاص گروہ کی طرف سے قبول کرنے کی فون کال وہ لوگ کر رہے ہوں جو اس گروہ اور دیگر گروہوں یا افراد کے درمیان نفرتوں کو بڑھانا چاہتے ہوں, یا خود حادثات کرانے والے اپنے دوہرے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ذمہ داری کسی اور پر ڈال رہے ہوں تاکہ دوہرے مقاصد حاصل ہوں. لہذا ایسی صورتحال میں سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, یہ لوگ جب کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اس کا ڈھڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, اسے لے کر پھیلانے کے لیے چل پڑتے ہیں. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, ایک چیک کا نظام قرآن نے متعین کیا ہے, حالانکہ اگر یہ اسے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے یہ بات کہی گئی, اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے سسٹم کو واچ کرنے والا جو نظام ہے اور اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکے کہ اس خبر کے اندر چھپی ہوئی بات کیا ہے. جب تک وہ نتیجہ اخذ کر کے خبر کی حقیقی روح کو جان کر یہ طے نہ کریں کہ یہ خبر معاشرے کے لیے مفید ہے یا غیر مفید، تب تک وہ خبر نشر نہیں ہونی چاہیے. قرآن یہ ہدایت دے رہا ہے. معلوم ہوا خطرے کی بے بنیاد اور مبالغہ آمیز خبریں پھیلانا جس سے ملک میں پریشانی پھیلے قرآن کے حوالے سے درست نہیں ہے. بریکنگ نیوز کے عنوان کے تحت چھوٹی سی خبر کو بہت بڑا بنانا اور پھر اسے بار بار دہرا کر لوگوں کو حفظ کرانا، یہ کون سا خبر دینے کا اسلوب ہے؟ یہ انداز درست نہیں ہے. خبریں دینا کام ہے، حفظ کرانا نہیں. اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہر بات، خدا را اس پر توجہ دیجئے، ہر بات اگرچہ سچ ہو نشر کرنے کے قابل نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات نشری ہو. ملکی اور قومی، دفاعی اور دینی مفاد کو پیش نظر رکھ کر خبریں نشر ہونی چاہیے. ہمیں اپنی چیزوں، اپنے اداروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ انگلی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ثبوت بن جاتی ہے. ہم اپنے دامن پر خود ہی کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس سے صرف لباس ہی نہیں پورا بدن لتھڑ جائے گا. قرآن نے سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ سے روکا ہے. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ، سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جانتے بوجھتے مت چھپاؤ، اس لیے کہ ادھورا سچ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. خبرناموں میں لائیو رپورٹنگ اور سنسنی خیزی اور چٹ پٹا پن پیدا کرنے کے لیے خبروں کی اصلیت بدل دی جاتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، تم ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو گے. با مقصد اور سچی خبریں احوال کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ صاف ستھری بات کہو. قول سدید کے مختلف معنی ہیں، سیدھی بات، سچی بات، یہ بھی قول سدید ہے. لیکن علامہ کاشوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ قول جو سچا ہو لیکن اس میں جھوٹ کی کسی طرح سے ملاوٹ نہ ہو، صحیح ہو، غلطی کا احتمال نہ ہو، نرم ہو، دل خراش نہ ہو، با مقصد ہو، محض ہنسی اور دل لگی نہ ہو، اس کو قول سدید کہا گیا. اور تجسس اور کھوج کرید سے ہمارے دین نے روکا ہے. اسلام میں ذرائع ابلاغ کا بنیادی مقصد خبر کو پھیلانا اور شر کو مٹانا اور حق بات کی گواہی دینا ہے، جبکہ ٹو میں لگنا اور کھوج کرید کرنا اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. سورہ حجرات میں ہے، لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. تم تجسس نہ کیا کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو لگانا، خواہ بدگمانی کی بنا پر ہو یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو یا محض اپنا تعجب اور وہم دور کرنے کے لیے ہو، ہر صورت میں سورہ حجرات کی اس روشنی میں حرام ہے. آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے.
لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. لہذا جب تک کسی شخص کے بارے میں شرعی دلیل سے کوئی جرم یا گناہ ثابت نہ ہو جائے، اسے محض شبہ کی بنیاد پر نہ سزا دینا جائز ہے اور نہ ہی دل میں یہ یقین کر لینا جائز ہے کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کو مجرم قرار دیا. اس ایک آیت اس مطلب کا یہ بھی ہے کہ جن باتوں کا نہ یقینی علم حاصل ہے، نہ ایسے علم پر دنیا اور آخرت کا کوئی کام موقوف ہے، بلا وجہ ایسی چیزوں کی تحقیق اور جستجو میں پڑنا جائز نہیں. حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات لے کر آگے چل پڑے، اسے پھیلائے. اگر شرعی دلیل کے بغیر کوئی شخص دوسرے کے بارے میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں گناہ یا جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ دل کا گناہ ہے. اور کل اولئک کان عنہ مسئولا، آخرت میں اس کے بارے میں بھی باز پرس ہو. اسی بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه، اے وہ لوگو کہ زبان سے تو تم ایمان کا اظہار کر رہے ہو لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا، اللہ تعالی کا اندیکھا نظام اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا. وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْزَحُ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے خلاف اللہ کا نظام درپے ہو جائے اور حرکت میں آ جائے، اسے اس کے گھر میں بھی رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. جن افراد کو ملک دشمنی کے حوالے سے کام کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ان کی بات الگ ہے، ان کی بات الگ ہے. انہیں ایک اعلی مقصد کے لیے ایک سسٹم کے تحت ایک ذمہ داری سونپی گئی، لیکن ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہے. ذرائع ابلاغ مظلوم کی مدد کریں لیکن خود ہی قانون ہاتھ میں لے کر لوگوں کی قسمت کے فیصلے نہ کریں. اور میرے بزرگوں اور دوستو، پاکستان کے پریس کونسل آف پاکستان کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق میں یہ کہا گیا ہے کہ غیر مصدقہ اطلاعات، سنسنی خیز خبروں اور جنسی اور دیگر جرائم کا شکار بننے والی خواتین اور بچوں کی خبر اور تصاویر شائع کرنے سے گریز کیا جائے. لیکن ایسا آئے دن پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ہو رہا ہے، اور لوگ باقاعدہ اس کو ایک پروگرام کے تحت ان کے نام رکھ کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں. لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولنا، اس سے اللہ کے حبیب نے سختی سے روکا ہے. کسی پر طنز کے تیر چلا کر کسی شخصیت کی نقالی پیروڈی کر کے لوگوں کو ہنسانا اور اس کے لیے مستقل پروگرام کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت ہے. کسی کی نقالی، ان العبد لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزُلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. انسان اپنی زبان سے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کی نقالی کرتے ہوئے، پیروڈی کرتے ہوئے، لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کر رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام سے، اور یہی حرکت اس کو جہنم میں اتنی گہری کھائی میں گرا رہی ہے جتنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. مطلب ہے کون سی شریعت اور کون سا اخلاقی ضابطہ ہے جو لوگوں کو اس کا حق دیتا ہے کہ لوگوں کی اس انداز سے تضحیک کی جائے اور اس انداز سے ان کا مذاق اڑایا جائے. یہ نقالی جن کی ہم کر رہے ہیں، ہمیں قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتا. میرے بزرگوں اور دوستو، کسی کی ناکامی یا تکلیف پر خوشی کے اظہار سے منع کیا گیا ہے، لا تظہر الشماتۃ بأخیک، اپنے بھائی کی مصیبت کے وقت خوشی کا اظہار مت کر. فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اللہ اس پر تو رحم کر دے گا لیکن تجھے اس مصیبت میں ڈال دے گا. انداز گفتگو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ذرائع ابلاغ میں پیش کیے جانے والے ٹاک شوز اور دو بدو ہونے والی گفتگو میں جو انداز گفتگو اختیار کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی نئی نسل کو بدتمیزی سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ حضور نے تو یہ فرمایا کہ کسی کی گفتگو کے دوران تم انتظار کرو، جب وہ خاموش ہو پھر بات کرو. لیکن ہم اپنے ٹاک شوز میں کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح دوسروں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں اور کس طرح دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. لیس المؤمن بالطعان واللعان وللفاحش وللبذی، مومن لان تان کرنے والا، بد زبان اور فحش کلام نہیں ہوتا. گفتگو کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. علم کو محض تنقید کی تلوار بنانے سے روکا ہے، اور عموماً ریٹنگ بڑھانے کے لیے مختلف فی اور متنازع مسائل کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے. ایسے مسائل کے جن پر علماء امت نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، کھپائی ہیں، ان کو آپ ایک ٹاک شوز میں ایسے لوگوں کو جو علمی حوالے سے انتہائی کمزور اور بے حیثیت ہیں بلا کر آمنے سامنے بٹھا کر گفتگو ان سے کروا کے اور فیصلہ اس عوام سے کرا رہے ہیں کہ جنہیں ان مسائل کی باریکیوں کا سرے سے علم ہی نہیں ہے، وہ صرف زیادہ بولنے والے کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں چاہے وہ غلط ہی استدلال کر رہا ہو، جس سے غلط رائے پر ذہن پختہ ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الی ادخلہ اللہ النار. جو شخص اپنے علم کو اس بنیاد پر حاصل کرتا ہے یا اس بنیاد پر لوگوں کے سامنے لاتا ہے کہ وہ بلا وجہ مباحثہ کرے اصحاب علم سے یا جہلا سے جھگڑا کرے، یا اس کا مقصود ہی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا اور اپنی پروجیکشن ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. نعوذ باللہ سمن نعوذ باللہ. اور اس بات پر توجہ دیجئے خدارا، مغرب کی تقلید میں حقوق کے شعور کا بڑا چرچا ہے. اس سے کسی کو میرے بزرگوں اور دوستو، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا علم اور شعور ہونا چاہیے،
بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک منفی نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ لوگ اپنا فرض ادا کیے بغیر حقوق کے طلبگار بنتے جا رہے ہیں، اپنا فرض ادا کیے بغیر حقوق کے طلبگار. ہیومن رائٹس، حقوق کی جنگ کے نعرے نے لوگوں کو شدت پسند بنایا ہے، جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہر طبقہ اگر اپنے فرائض ادا کرے تو حقوق خود بخود ادا ہوں گے اور حقدار کو اس کا حق ملتا چلا جائے گا. اور ہمارا دین ہمیں یہی درس دیتا ہے، تو ادون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ تم مسلسل ادا کرتے رہو. وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرتے رہو. ایسی تعلیم کسی کے پاس ہے؟ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا یا تیرے شوہر کا بھی تجھ پر حق ہے. وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے پڑوسی کا بھی تجھ پر حق ہے. آتِكُ الَّذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی گزارو. حق دینے کی بات ہمارے دین نے کی ہے. اِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. خطبہ حجت الوداع میں حضور نے فرمایا تھا، تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ان کا بھی تم پر حق ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے بھی تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے ان پر حقوق ہیں. معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کا شعور رکھتا ہو، گویا میڈیا کا فرض ہے کہ وہ صرف یہی نہ بتائے کہ تمہارا یہ حق ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور نظام سے ٹکرا جاؤ، بلکہ یہ بھی بتائے کہ تمہارا یہ فرض ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اسے دیانتداری سے ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں اس ساری بات کو سمجھایا. حضور نے فرمایا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، محنت کش کو اس کی مزدوری کا صلہ اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو ادا کر دو. پسینہ بہے گا تو پھر ہی خشک ہوگا نا، جب وہ پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں ہے اور صرف اجرت لینے کے لیے مصر ہے تو وہ گویا اپنا فرض ادا نہیں کر رہا. میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا بھر میں میڈیا کی حدود مقرر ہیں اور میڈیا انہی حدود کے اندر رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں خیر سے آزاد ہے، لیکن آزادی کا مطلب مادر پدر آزاد لیا گیا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے لیے 10 کے قریب جو اخلاقی ضابطے بنائے گئے ہیں، میڈیا مالکان ان پر عمل کریں. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جس پروگرام کی ریٹنگ زیادہ آنے لگتی ہے اسے جاری رکھنے کے لیے ہر اصول اور ضابطے کو بالا اطاق رکھ دیا جاتا ہے. اور میڈیا دستور میں واضح طور پر بیان شدہ اسلامی نظریے کو اختلافی بنا رہا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہر بزرگ سے سنا ہوا وہ نعرہ ہے جو نسل نو کے ذہن میں پوری طرح پیوستہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلسل یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا. یہ اس سوچ کو بدلنے کا ایک نعرہ ہے. ذرائع ابلاغ کو، عورت کے اعضاء کو جن سے تجارت بنا کے بے لباسی کے ذریعے سے اور عورت کے بے لباس اعضاء کے ذریعے سے اپنی پروڈکٹس فروخت کرنے کا ذریعہ بنا جا رہا ہے. یہ کیسا رزق ہے جو عورت کے ننگے جسم کے ذریعے سے حاصل کیا جا رہا ہے؟ اور وہ لوگ کتنے سکون میں ہوں گے کہ جو عورت کا ننگا جسم بیچ کر اپنی اولاد کو رزق کھلا رہے ہیں.
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں یا انسانی معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو، باقیوں کو تو سزا ہم آخرت میں دیں گے، ان کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. سورہ نور کی آیت ہے. حضور نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، بعض مخصوص عورتیں شیطان کے جال ہیں، ان جالوں سے معاشرے کو بچانا ہے. ریئلٹی شو کے نام پر لوگوں کی زندگی میں جھانکنا اور آپ کی کچہری کے نام پر خاندانی عزت کو ساری دنیا کے سامنے نیلام کرنا، یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کا انسانی حق ہے؟ ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیں، یہ بات بھی ذرا دھیان سے اس پر بھی توجہ دیجئے. تو لگتا یہ ہے کہ دنیا کے اہم ترین لوگ اور پاکستان کی پرائیورٹی پر، قوم کے نزدیک سب سے پرائیورٹی پر افضل ترین لوگ یا اداکار ہیں یا کھلاڑی ہیں، وہ کرکٹ کے ہیں، ہاکی کے ہیں یا کسی اور، بس. باقی تعلیم، ایجادات، فنی مہارتیں، وطن کی خاطر جان جوکھوں میں ڈالنے والے، یا ملک کے محنت کش، یا علمی کارنامے سر انجام دینے والوں کا کہیں تذکرہ نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستانی قوم صرف اداکار اور کھلاڑی ہی پیدا کر رہی ہے؟ کہ نئی نسل کا آئیڈیل یہی اداکار اور یہی کھلاڑی ہوں؟ کیا یہ قوم ماہرین علم پیدا کرنے سے بانج ہو گئی ہے؟ کیا یہاں سائنسدان، شاعر، قلمکار، علماء، فقہا، ڈاکٹر اور انجینئر سرے سے پیدا نہیں ہو رہے؟ یا ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو قوم کا ہیرو بنا کے پیش کیا جائے؟ کہ ایک کھلاڑی اگر ایک کسی کھلاڑی خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس شادی کو تین تین چار چار دن مسلسل میڈیا پر اچھالا جائے؟ اور علم و عمل میں اور محنت میں کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کا تذکرہ تک نہ ہو. اور دیکھو روایات کیسے بدلی جا رہی ہیں، کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، یہی ہماری روایت ہے. لیکن یہاں کوئی ڈوب مر جائے تو پورا پورا دو دو چار چار دن ان کی خاطر ان کے گانے سنائے جا رہے ہیں، ان کے گانے سنائے جا رہے ہیں، ان کی سابقہ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں. یہ عجیب، بالکل سسٹم بدلا جا رہا ہے. اور کارٹون دکھا کر بچوں میں ہندی زبان، ہندو کلچر اور بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں بچوں کے ہاتھوں پر منگل دھاگا، یہ منگل دھاگا یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو ہندو کلچر ہے. یہ سرخ ڈورے ہاتھوں میں باندھے ہوئے بچوں نے، یہ کانوں میں بندے، یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری تہذیب نہیں ہے. حضور نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے اونٹ کی ہڈی کا ایک حصہ ہاتھ میں باندھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ جی یہ وہن کی بیماری اس سے دور ہوتی ہے. فرمایا اس سے بیماری بڑھتی ہے. چونکہ یہ تم نے بیماری کو کسی اور کی طرف، شفا کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا ہے. اتارو یہ سارے منگل دھاگے اور یہ سارے ہندو کلچر کے سارے سسٹم، یہ ہمارا دین نہیں ہے. یہ مہندی ڈانس، یہ گرلز کالجز میں نوجوان بچیوں کے ڈانس کے پروگرام اور انڈور کھیلوں کو ٹی وی کے ذریعے پوری تک قوم تک پہنچانے کا انتظام، یہ ہماری روایات نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوست. اور اس منفی کردار نے پاکستانی نوجوان نسل کو غیروں کی تہذیب کا دلدادہ بنا دیا ہے. بوڑھوں کے نصیب سے مسجد اور عبادت کی لگن چھن گئی ہے. ذرائع ابلاغ کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں. میڈیا کو مسلمانوں کی معاشرت اور روایات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. ان درپیش حالات میں میں آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, کم از کم درجے میں قرآن پاک کی ان دو آیات پر عمل ضرور کر سکتے ہیں, کیونکہ ان پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ساتویں پارے میں ہے. سسٹم کو تو بدلنے سے میں اور آپ رہے, سسٹم تو جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اللہ انہیں توفیق دے کے وہ بدلیں, لیکن ان آیات پر ہم عمل ضرور کر سکتے ہیں. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا, جب تم لوگ ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات اور احکام دینیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق ہے, انشاءاللہ میری فلم آنے والی ہے انشاءاللہ, یعنی اللہ نے چاہا انشاءاللہ میری گانوں کی کیسٹ جب ریلیز ہو رہے ہیں انشاءاللہ, اور ماشاءاللہ میری اتنے جو, اب دیکھیں کیا ہے یہ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ, اور یہ مسائل کی کتابوں میں تو اس حرکت کو کفریہ کہا گیا ہے. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا, جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات اور احکام دینیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. فأعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, تو ان سے اس وقت تک الگ ہو جاؤ جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں, کوئی اور ٹاپک شروع نہ کر دیں. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ, اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو, یہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور انسانی معاشرے پر بھی ظلم کر رہے ہیں. دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے, پانچویں پارے کے آخری سے پہلا رکوع ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اللہ تم پر اس سے پہلے بھی کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے. ان اذا سمعتم, کہ جب تم سنو کہ آیات اللہ یکفر بها ویستہزئ بها, اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, غیروں کی تہذیب کو اپنی تہذیب اور غیروں کی رسوم کو اپنی رسوم اور غیروں کے تہواروں کو اپنا تہوار ظاہر کرنے کی ارادتاً کوشش کی جا رہی ہے. حضور نے فرمایا تھا نیروز اور مہرجان ان کے تہوار ہیں, قد ابدلکم اللہ خیرا منہما, اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں دو تہوار دیے ہیں جو ان سے بہت بہتر ہیں, ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ. اللہ تعالی کی پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو اس سری حکم نبوی کے سامنے اور ارشاد نبوی کے سامنے آنے کے باوجود پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے کہ جناب یہ نوروز اور مہرجان بھی ہمارے ایسے ہی تہوار ہیں جیسے کہ یہ ابھی جو گزرا ہے, کیا تھا جی, ویلنٹائن ڈے ہمارے طرف. تو حضور کے فرمان کو رد کر رہے ہیں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, تمہارے لیے حکم کتاب میں اتر چکا ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزئ بها, کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معهم, تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. انکم اذم مثلہم, اگر تم بیٹھو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے اور انہی لوگوں میں شمار ہوگے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. آخر دعوانا.